وجزاهم بما صبروا مستكبرين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فرما الله رب العزة ان کے پروردگار نے ان کو انعام دیا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. وجزاهم بما صبر ان کے صبر کے بدلے میں ان کو ان کے پروردگار نے یہ انعام دیا جنتا وحریرا باغ ہے رہنے کو باغ اور پہننے کو ریشم. متکئین فیہا علی الارائک وہاں ٹیک لگائے ہوں گے ان تختوں پر اور اس سارے عرصے میں نہ وہ سورج کی تپش دیکھیں گے اور نہ ہی انہیں ٹھنڈ کا احساس ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے وہ انعامات ذکر فرما رہا ہے جو اس نے اپنے وفادار اور اطاعت شعار بندوں کے لیے تیار کیا. وہ جہاں انعامات کا تذکرہ فرما رہا ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذکر کر رہا ہے کہ یہ انعام اس بات کا ہے تاکہ اگر کوئی وہ انعام حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکے اور جہاں اس نے سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے والعیاذ باللہ وہیں ان جرائم کا بھی تذکرہ کیا جن کے سبب سے وہ اس پاداش کا شکار ہو تاکہ انسان ان خصلتوں سے بچ سکے. چنانچہ یہاں فرمایا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ان کے رہنے کو جنت ہے اور ان کے پہننے کو ولباسهم فيها حرير ریشم. اور یہ دنیا میں تو ہم الفاظ سنتے ہیں آخرت میں وہ جو ریشم ہے اس پر دنیا کے ریشم پر ہم اسے قیاس نہیں کر سکتے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فارسیوں کے ایک سردار کی خلعت اس کا لباس مدینہ طیبہ میں پہنچا غنیمت کے طور پر شاہی لباس تھا تو اسے لوگوں نے ہاتھ لگا لگا کر دیکھنا شروع کیا کہ کیا نرم ہے کیا نفیس ہے کیا رنگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر حیران ہو رہے ہو. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اس وقت تک وفات پا چکے تھے غزوہ خندق کے بعد کی بات. فرمایا لمنادیل سعد فی الجنت خیر منها یہ تو اس کا لباس ہے. حضرت سعد کو جنت میں جو رومال ہیں جو عام استعمال کر کے آدمی پھینک دیتا ہے وہ اس کے لباس سے بہتر ہے. تو جنت کا ریشم ابھی ہم اسی میں آگے بھی پڑھیں گے. سورہ الرحمن میں فرمایا متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجنا الجنتین دا کہ وہ ٹیک لگائے ہوں گے ایسے گدوں پر کہ جس کا استر ہی ریشم کا ہے. تو جس کا استر ریشم کا ہوگا جہاں ہم عام سا بلکہ ردی سا کپڑا لگا لیتے ہیں تو اس کے باہر کا کیا عالم ہوگا. متکئین فیہا علی الارائک اریکہ کی جمع ہے ارائک اور وہ ایسے تخت کو کہتے ہیں جس پر چھتر بھی بنا جیسے بادشاہ بیٹھتے ہیں. جنت میں ہر داخل ہونے والا اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کرے ہر ایک بادشاہ ہوگا بادشاہی ملوکاً علی الاسرہ بادشاہ بن کر تختوں پر براجمان ہوں گے. اور متقین کا معنی ایک کیفیت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آلتی پالتی مار کر بیٹھا ہوگا یا یہ ہے کہ تکیہ لگا کر بازو کا یعنی سہارا لے کر. معنی یہ ہے کہ جیسے بھی کوئی راحت محسوس کرے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس پوزیشن میں बैठना है, यानी अपनी मर्जी से जैसे चाहते हैं बैठते हैं, कोई लेटना चाहे लेटे, कोई आराम से बैठता है बैठे। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, मौसम यह है कि ला यरौन फीहा शमसन वला ज़म्हरीरा, न वहां धूप है न वहां तपश है, और न ही ये कि सूरज एक दो दिन न निकले तो हम गर्मियों में भी गर्मी महसूस करने लगते हैं। फरमाया ला यरौन फीहा शमसन, सूरज तो वहां देखेंगे ही नहीं, वला ज़म्हरीरा, लेकिन सूरज के तुलू न होने की वजह से ये नहीं कि वहां सर्दी लगने लगे, बल्कि बिल्कुल मुतदिल ख्याली मौसम, वो जैसा हम सोच सकें बल्कि जैसा हम सोच भी ना सकें। ये सारी की सारी नेमतें, ये इनामात किस बात के हैं? फरमाया वजज़ाहुम बिमा सबर, ये इनाम अल्लाह ताला ने उनको सबर का दिया है। सबर एक ऐसी नेकी है जिसकी बदौलत इंसान हर नेकी करता है और उसी की बदौलत इंसान हर बुराई से बचता है। ये हर नेकी करने की बुनियाद सब्र होती है। सब्र के बगैर इंसान तौहीद पर ईमान नहीं ला सकता, सब्र के बगैर इंसान तौहीद पर ईमान नहीं लाता। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये हम तो इसलिए इसे आसान समझते हैं ना कि हम उसके तकाजे नहीं समझते। ला इलाहा इल्लल्लाह जब कह लिया, वो तो किसी ने कहा ना, तुम्हें गोयम मुसलमानम बलर्जम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा, कि जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं लरजने लगता हूं, इसलिए कि जानता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के आगे मुश्किलात क्या। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही कह दिया। जब उसने पूछा एक सहाबी ने कि मुझे ऐसी बात बताइए कि मैं आपके बाद फिर मुझे किसी से पूछने की जरूरत ना हो, आपने फरमाया कुल आमंतु बिल्लाहि सुम्म इस्तकिम, कह दो कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, फिर इस पर डट जाओ। और जो कुरान ने कहा वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लजीन आमनु व अमिलु सालिहात, और इस पर इस्तकामत, ये सबर के बगैर मुमकिन नहीं है। और फिर उसके बाद जितनी इबादात हैं, नमाज सबर के बगैर मुमकिन है, उसके लिए सर्दियों में उठना, सर्दियों में वुजू करना, गर्मियों में नींद छोड़ना, नमाज सबर के बगैर मुमकिन नहीं है, सदका सबर के बगैर मुमकिन नहीं है, और रोजा तो है ही सबर, सिला रहमी सबर के बगैर मुमकिन नहीं है। दूसरा जिसे हम मिलना चाह रहे हैं वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे हैं, यही सिला रहमी तो यही है, हम अपनी मर्जी के मेल मलाप को सिला रहमी समझते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि मैं अपने कराबतदारों से, मैं तो उनसे हुस्ने सलूक करता हूं, वो बदसलूकी करते हैं, और मैं यही तो सिला रहमी है, अगर वो भी तुमसे मिले तुम भी उनसे मिले, ये तो बराबर का लेन देन हुआ। ये तो हमारी जुबान में जैसे व्यवहार कहते हैं वो तो उसकी बात हुई, सिला रहमी तो यही होगी, वो भी सब्र के बगैर मुमकिन नहीं है। और इसी तरह इंसान के अंदर से जितनी उसकी अंदरूनी कमजोरियां हैं, कहीं तमा है, कहीं लालच है, खुद गर्जी है, और इसके अलावा इंसान जो जाती मफादात हैं, कहीं अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर लोगों को करता है, खुद उस पर अमल नहीं करता, किरदार की कमजोरी है, ये सारी की सारी कमजोरियों पर काबू पाने के लिए इंसान में सब्र ही तो चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया बनी इसराइल को अतअमुरून अन्नास बिलबिर وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, क्या लोगों को नेकी का कहते हो खुद उस पर अमल नहीं करते, तुम में अकल नहीं। وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, ये जो तुम्हारे किरदार की कमजोरी है इसकी वजह तुम्हारे इसकी तलाफी के लिए तुम में ताकत कहां से आएगी। وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, सब्र और सलात पर पाबंदी करोगे तो ये तुम्हारी अंदरूनी कमजोरी का इलाज होगा। इसी तरह जहां बैरूनी दुश्मनों का सामना हो उनके लिए भी एक ही इलाज है, जो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सूरह बकरा में उस मुकाम पर पहले बैरूनी दुश्मनों का जिक्र है। لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ, कि तुम्हारा किबला हम मुकर्रर कर चुके, तुम्हारा दीन हम तुम पर मुकम्मल कर चुके, अब لوگوں کی طرف سے تمہیں دشمنی کا سامنا ہوگا, ساری دنیا تم پر چڑھ دوڑے گی. لا تخشوهم واخشون, ان سے نہیں ڈرنا, مجھ سے ڈرنا ہے. لیکن یہ کیا ایسے ہی ممکن ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والوں اس معاملے میں ڈر جانے کے لیے تمہارے دو چیزیں مددگار ہوں گی, ایک اپنا سر اللہ کے حضور جھکاتے رہو اور ایک صبر کا دامن اچھی طرح تھام لو. تو صبر ہی ہے جو انسان سے تمام نیکیاں کراتا ہے, اور صبر ہی ہے جو تمام برائیوں سے بچاتا ہے. سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے کتنے یعنی خوبصورت انداز میں اہل ایمان کا انجام اور ان کا انعام ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ وہی تو ہیں. اللہ اکبر. فما افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق, وہ جو جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا وہ سچ ہے, کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا, کیا اندھا اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب, صرف سمجھدار ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. سمجھدار کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ, اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں. ایک ہے اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرنا, وہ ہے جو ہم نے یوم الست میں کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کچھ لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر استقامت دکھائی, لوگوں کی انسانوں کی اکثریت وہ ہے جو اس پر جم نہ سکی, جو اس پر صبر کا مظاہرہ نہ کر سکی, ذرا ذرا سی بات پر دوسرے معبود تراشے, کسی کو سورج اچھا لگا, کسی کو چاند اچھا لگا, کسی نے کسی کا نام دادا رکھ لیا, کسی کا گنج شکر رکھ لیا, یہ سارے کے سارے نام خود ہی رہ کر اللہ تعالیٰ کو اس طرح چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق جس کا نام صبر ہے وہ نہ رہا. لیکن اور اسی طرح وہ معاہدہ بھی جو انسان اللہ کے نام کے ساتھ کرتا ہے, کسی سے معاہدہ کر لیا یہ سودا تمہیں اتنے کا دیں گے, اب اسے دوسری طرف سے بڑی آفر آ گئی, معاہدہ ہو چکا, اب یہ بہانے تلاش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں یہ عہد پورا نہ کر سکوں. یہ معاہدہ پورا کرنا بھی تو صبر ہی کے ذریعے سے ممکن ہے. اس لیے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق, یہ نہیں کہ ذرا سی ذرا زیادہ رقم ملے تو معاہدہ توڑنے کے لیے جی للچانے لگے. فرمایا والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل, صلہ رحمی کرتے ہیں, صلہ رحمی صبر کے بغیر ممکن نہیں. ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. یہاں صبر سے مراد وہ مصیبت پر صبر ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم تمہارے جانے سے ہماری آنکھیں اشکبار ہیں, دل فگار ہے, زخمی ہے, لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, مصیبت پر صبر بھی اللہ کی رضا کے پیش نظر ہی ہو سکتا ہے. واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ, اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس سے ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتے رہتے ہیں. ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ, اور برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں. اولئک لہم عقبۃ الدار جنات عدن یدخلونہا, انہی کا انجام بہتر ہے. انجام کیا ہے؟ باغات جس میں داخل ہوں گے, سدا بہار وہ بھی داخل ہوں گے, اور اسی طرح ان کے آباؤ اجداد, ان کے اولاد میں سے جو بھی ان کے راستے پر ہیں سب کے سب وہاں جمع ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ, اور ہر ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو رہے ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم, تم پر سلام ہو, ان کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی. یہ سلام کا ہدیہ کس لیے ملا ہے؟ بما صبرتم, تم نے صبر کا مظاہرہ کیا. ایک ایک نیکی وہ ساری کی ساری صبر سے پھوٹتی ہے. اگر انسان میں صبر نہ ہو تو کوئی نیکی نہیں کر سکتا. اسی طرح جہاں انسان شکار ہوتا ہے کہیں لالچ کا, کہیں ذاتی یعنی نفسانی خواہشات کا, وہاں بھی بے صبری ہوتی ہے, ان سے بھی بچ سکتا ہے تو صبر ہی کے ذریعے سے. خواہشات اور شہوات سے بچنے کی بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے, جب انہوں نے دعوت گناہ کے مقابلے میں کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثواک, واللہ نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا, مجھے کنویں سے نکال کر بادشاہ کے گھر میں رہنے کی جگہ دی اور میں اس کی نافرمانی کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم تو فلاح نہیں پاتے. اور جب پورا دنیا میں جب انہیں انعام ملا، جب وہ تخت شاہی پر براجمان ہوئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہ من یتقی ویصبر، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ اچھا عمل کرنے والوں کا انعام ضائع نہیں کرتا. اسی طرح وہ جو مال دیکھ کر ہماری رال ٹپکنے لگتے ہیں کہ ہم فوراً بے قابو ہو جاتے ہیں کہ اب یہ چیز ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے، کس طرح ہو، کس طرح آئے، اس سے ہمیں سروکار نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مثال بیان فرمائی. ہمارے ایک شخص ہوا قارون، جس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کی کنجیاں بھی ایک جماعت اٹھاتی تھی. فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنے پورے روح داب کے ساتھ اپنا پورا جلوس بنا کر اپنی سواری کی آن بان کے ساتھ جب نکلا، فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، جنہیں بس جن کا مطمع نظر یہیں تک تھا، جن کی نگاہ یہیں گھومتی رہتی تھی، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی یہ کچھ ہو جو اس کے پاس ہے. کیا سواری ہے، کیا فراٹے بھرتی ہوئی گاڑی ہے، کیا لباس ہے، کیا روب ہے. اللہ انہو لذو حظ عظیم، بڑا نصیبے والا ہے، بڑا ستارہ ہے اس کا. قال الذين اوتوا العلم، یہ تو جاہلوں کی بات تھی جو دنیا کا ہی سوچتے ہیں. فرمایا علم والوں نے انہیں بتایا، قال الذين اوتوا العلم ویلکم، کیا تم ان باتوں میں پڑ گئے ہو؟ ویلکم، ہوش کرو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا انعام جو اس نے ایمان والوں کے لیے اور جو اس نے عمل صالح کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، اس کے سامنے قارون کی یہ آن بان اور اس کا یہ ظاہری شان و شوکت کیا حیثیت رکھتی ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا یہ بات کہنا آسان تو نہیں. وما یلقاها الا الصابرون، وہ مقام صرف وہی حاصل کر سکتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. تو صبر ہی ہے جو انسان کو، اس لیے کسی کی بھی حالت اچھی دیکھ کر فوراً انسان کے رال نہیں ٹپکنا چاہیے کہ اب جو یہ گاڑی لیے پھرتا ہے اب ہمارے پاس بھی ضرور ہونی چاہیے، ورنہ یعنی گزارا ہی نہیں. اور پھر یعنی مسئلے بھی اس طرح سوال کرتے ہیں کہ مثلا مجبور اگر آدمی ہو جائے، اللہ کے بندو مجبوری جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں یعنی ایک جگہ پر ایک سودے میں اگر 10,000 منافع نظر آ رہا ہے، اس میں سے دوسری صورت میں صرف 8,000 ہو، تو ہم اسے بھی سمجھتے ہیں یہ تو بڑی مجبوری ہو گئی ہے. ایک مکان ہمیں اچھا لگ گیا ہے، اسے خریدنا ہماری مجبوری ہو گئی ہے. ایک گاڑی اچھی لگی، اسے اس کا حصول ہمیں ہماری مجبوری ہو گئی ہے. اللہ کے بندو مجبوری اسے نہیں کہتے، مجبوری اور لاچاری سے اللہ کی پناہ، مجبوری اور لاچاری سے اللہ کی پناہ. مجبوری کی حالت وہ ہوتی ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، وہ حالت ہوتی ہے جہاں انسان کے لیے مردار کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے. اللہ کی پناہ ایسی حالت سے. ہمارے تو فوراً ہی ہم اپنے آپ کو مجبور شو کرنا اور کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس وہاں ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور صبر کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام رکھا ہوا ہے. وجزاهم بما صبروا جنۃ وحریرا، جنت رہنے کو اور پہننے کو ریشم یہ ملتا ہے اگر اللہ کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کیا جائے، اور صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. واصبر وما صبرك الا بالله، صبر کرو اور صبر اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق بھی مانگتے رہیں. نسأل اللہ لنا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، اور بہت ہی نزدیک ہوں گے ان پر ان کے سائے. وذللت قطوفها تذلیلا، اور اس میں لگے ہوئے گچھے جن کے پھل وہ چننا چاہیں وہ ان کے بہت ہی قریب کر دیے جائیں گے. جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. سورہ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو آزمائش میں ڈالا ہے کہ وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا، تو اب انسان کے سامنے ان انعامات کی تصویر اور تھوڑی سی تفصیل بیان ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے. ہم یہ سن چکے، پڑھ چکے، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ وہاں تختوں پر تکیہ لگائے آرام سے براجمان ہوں گے، اور اس میں انہیں نہ دھوپ دیکھنا ہوگی، نہ وہاں سردی ہوگی، نہ گرمی. انک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، نہ وہاں پیاس ہے، نہ وہاں دھوپ ہے، نہ وہاں بھوک ہے، نہ لباس کی کمی ہے، ہر چیز وافر ہے. اور حسن و جمال کا اتنا بڑا کمال، نقطہ عروج، کہ جس سے بڑھ کر انسان تصور نہیں کر سکتا. فرمایا ودانیتا علیہم ظلالہا، وہاں جہاں فرمایا فی جنت عالیہ، کہ وہ باغات بہت بلند ہیں، یعنی درخت بہت اونچے ہیں، بہت بڑے درخت ہیں. ان کا تصور ہم، ان کی اونچائی کا، ان کی لمبائی کا ہم دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں سے دکھائے اور نصیب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال دینے کے لیے کہ 100 برس تک تیز رفتار سوار اگر چلتا رہے تو ایک شاخ کا سایہ ختم نہ ہو، اور اتنے بلند و بالا درخت، اور پھر سایہ اس قدر قریب کہ جس کی ٹھنڈک انسان محسوس کرے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اتنے بڑے درخت، اور وہاں پر لگا ہوا جو پھل انسان کھانا چاہے، دنیا کی طرح نہیں کہ جو لوگ کبھی دیہات میں یا باغات میں رہے انہیں پتا ہے کہ جو کھانے والا پھل ہوتا ہے وہ انسان کی پہنچ سے بہت دور ہوتا ہے. بس اوقات اسے بچے پتھر مار مار کر تلف کر لیتے ہیں، اگر چاند ماری کامیاب ہو بھی جائے تو وہ تلف ہو جاتا، یا پھر ایسے گرتا ہے کہ زمین پر کے کھانے کے قابل نہیں رہتا. لیکن جنت میں، جنت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا تو تم جو ہے دینیا، کہ جو کچھ جس پر تمہاری نظر پڑے، جو تمہاری نظر کو بھائے وہی تمہارے قریب آ جائے. ان المتقین فی ظلال و عیون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کن کے لیے ہے، اس سے اگلی صورت میں ہے، انشاءاللہ ہم اگلے سال تفصیل سے پڑھیں گے باذن اللہ. فرمایا متقی وہ سام ہوں گے، فی ظلال و عیون، اور ان کے لیے پھل ہیں جو وہ چاہتے ہیں. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، یہ تمہارے عملوں کا بدلہ ہے، ان کا انعام ہے، جو چاہو کھاؤ. انا کذلک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنوں کو بدلہ دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں. اور یہ انعام، یہ سایہ، یہ پھل کن چیزوں کا انعام ہے؟ فرمایا انا کذلک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو انعام دیتے ہیں. اور احسان کیا ہے؟ حضرت جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ من احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت یوں کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے. جب انسان اللہ کے قرب کا احساس، یہ سمجھے کہ اللہ میرے قریب ہے، تو پھر جب وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے مراقبے کے احساس کے ساتھ انسان کرے گا، وہی عمل ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بنے گا، وہی عمل ہے جو انسان کے لیے سایہ بنے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظل. اب دیکھیے عمل کیسے سایہ بنتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 انسان ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے مہیا کیے ہوئے عطا کیے ہوئے سایہ میں ہوں گے. یوم لا ظل الا ظل, جس دن اسی کا سایہ نصیب ہوگا جسے اللہ سایہ نصیب کرے گا. کسی کے پاس چھاتا نہیں ہوگا, نہ کسی کے پاس خادم ہے چاہے جانے چھتری اس کے سب پر کیے ہوئے ہو کہ صاحب کو دھوپ لگ رہی ہوگی, کوئی وہاں کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا, بلکہ بدن کا لباس بھی کسی کے نہیں ہوگا. خفیات عورات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس طرح اٹھائے جاؤ گے, قیامت کے دن اس طرح اٹھائے جاؤ گے, نہ پاؤں میں جوتا نہ بدن پر لباس. فرمایا سب سے پہلے خلق عطا ہوگی حضرت ابراہیم خلیل اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا تھا کہ کیا سب کے لباس ہوں گے, کیا ایک دوسرے کو دیکھیں نہیں گے, دیکھیں گے نہیں. فرمایا الامر اعظم من هذا, فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا جو کل عمر منهم يومئذ شأن يغنيه, قیامت کے دن جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جمع ہوں گے, کسی کو دوسرے کی خبر ہی نہیں ہوگی, ہوش ہی نہیں ہوگا, وہی سمجھے گا کہ شاید میں تنہا ہی کھڑا. لا حول, سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلق لباس عطا ہوگا. وہ کس بات کا امام ہے؟ کہتے ہیں کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو انہیں بے لباس کیا گیا تھا. دنیا میں جب انہیں یہ سزا کفار نے مشرکین نے دی تو اس کا انعام اللہ نے یہ دیا کہ سب سے پہلے لباس ان کو عطا کیا, ان کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انسان کا عمل ہے جو انعام میں ڈھلتا ہے. ہاں فرمایا سبعتم یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات افراد ہیں جنہیں اس دن سایہ نصیب ہوگا جس دن اللہ کے فراہم کردہ سایہ کے سوا کسی کے پاس سایہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے کون ہیں؟ فرمایا امام عادل, وہ حاکم جو عدل کرے. امام عادل وہ امام, وہ مقتدا, وہ جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے, لیڈر, یعنی ان کو لیڈ کرتا ہے. لیکن کس طرح امام کس طرح ہوتا ہے؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا, ابراہیم کو ہم نے لوگوں کا امام بنایا کس لیے؟ فرمایا قانتا, وہ ہمارا فرما بردار تھا. اہل ایمان کا امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو, اس کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے, اس لیے نہیں کہ اس کے پاس پاور ہے, اس کے لیے اس لیے نہیں کہ اسے کہیں سے مینڈیٹ ملا ہوا ہے, اس لیے نہیں کہ فلاں نے کہہ دیا ہوا ہے, نہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم چلاتا ہے, اس کا اپنا حکم نہیں ہے. قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. ہاں تو فرما امام عادل, وہ امام جو عدل کرتا ہے. حاکم کے بارے میں جو قرآن نے تصور دیا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلطان ظل اللہ فی الارض, کہ حاکم اللہ تعالیٰ کا فراہم کردہ سایہ ہوتا ہے. الامام الجنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا حاکم ڈھال ہوتا ہے, جو باہر سے آنے والے خطرات کے سامنے امت کی ڈھال بنتا ہے, اپنے سینے پر وار سہتا ہے, خود سختیاں برداشت کرتا ہے اور امت تک اس کی تپش نہیں پہنچنے دیتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک شہد نہیں دیکھوں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ امت کا ایک ایک بچہ یہ نعمت کھا رہا ہے. الامام الجنہ, اس کے اختیارات ان سے زیادہ نہیں ہوتے, وہ انہی میں سے ایک ہوتا ہے. بلکہ غزوہ تبوک میں امام المرسلین سید البشر سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر پر جا رہے ہیں اور سواری میں شریک ہیں حضرت علی ہیں, حضرت بلال ہیں, تین آدمی ایک سواری, جن میں سید البشر بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ سوار رہے ہیں, ہم پیدل چلتے ہیں. فرمایا نہ تم مجھ سے تگڑے ہو اور نہ میں ایسا ہوں کہ مجھے ثواب کی ضرورت نہ ہو, نہ بھی پیدل چل کر ثواب لینا چاہتا. جس طرح لوگوں کے حصے میں سواریاں آتی ہیں اسی طرح, یہ نہیں کہ عام طور یعنی ویگنوں میں جانوروں پوری طرح پھنسے ہوں اور حاکم صاحب کے آگے پیچھے خالی گاڑیاں جا رہی ہوں, تو ہو سکتا ہے راستے میں کوئی خرابی ہو سکتی. مسلمانوں کا امام, ایمان کا حاکم اس طرح نہیں ہوتا. امام عادل وہ عدل وہ تو سب پر سایہ ہوتا ہے, وہ سب کو ڈھانپتا ہے, ایک ایک کی ضرورت ایک ایک کی نگہ داشت کرتا ہے, خبر گیری کرتا ہے. آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں نکلتے, لوگوں کے احوال معلوم کرتے اور ان کے نتیجے میں پھر فیصلے کرتے. وہ ان کی اسی گشت کے دوران ہی تو ہوا, باہر دیکھا کہ ایک مسافر ہیں, مسافروں کا خیمہ ہے, وہاں عورت ہے رچکی کے حالت میں ہے, اس کے کوئی مددگار نہیں ہے. فوراً گھر آئے اور اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا, کھانے پینے کا تھوڑا سامان لیا. امیر المومنین کی اہلیہ عبداللہ بن عمر کی والدہ اس وقت بھی خاتون اول, وہ وہاں نرسنگ کا یعنی فریضہ انجام دے رہی ہے. اور وہ بدو اس قدر حیران ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ کو مسلمانوں کا امیر ہونا چاہیے, یہ عمر کو تو ایسے ہی بنایا ہوا ہے. جب ان کی اہلیہ نے بشارت دی کہ امیر المومنین اپنے دوست کو مبارک دی دیا کہ بچہ ہوا ہے, تو تب اسے پتا چلا کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا یہ امیر المومنین ہی تو ہے. تو امام عادل اسے قیامت کے دن سایہ کس لیے نصیب ہوگا؟ اس لیے کہ وہ امت پر سایہ بن کر رہتا ہے, ان کی تکلیفیں خود جھیلتا ہے اور ان تک عدل و انصاف ان کے دروازے تک پہنچاتا ہے. امام عادل. اور فرمایا دو وہ آدمی رجلان تحابا فی اللہ علیہ اجتمع وعلیہ تفرق, دو وہ انسان جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں, یہی ان کے ملنے کا مقصد ہے. جب جدا ہوتے ہیں تو وہی محبت لے کر اس وقت بھی ان کے وہی جذبات ہوتے ہیں, اسی پر ملتے ہیں, اسی پر بچھڑتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہے, اور فرمایا ایک ایسا انسان جو تنہائی میں بیٹھا ہے, ففاضت عیناہ, اور اس کی آنکھوں سے اللہ کی خشیت سے آنسو بہ پڑتے ہیں. اور پھر فرمایا ایک وہ انسان جسے کوئی دعت ہو امراۃن ذات حسب و جمال, کوئی عورت دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انی معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس اس طرح کرتا ہے, جانتا ہے, دیکھتا ہے, سمجھتا ہے اور اس کا عمل اس کی تصدیق کرتا ہے, تو پھر وہی عمل اس کے لیے قیامت کے دن سایہ بنتا ہے. اور پھر آخری آدمی فرمایا وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے, دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے, دائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتا کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے, یہ بھی قیامت کے دن. ہاں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمر فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس, قیامت کے دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. 50,000 دن, 50,000 سال کا دن, اور جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا, فرمایا ہر شخص کا صدقہ اس کے سر پر سایہ کیا ہوا ہوگا. اس حدیث کے راوی حضرت عقبہ بن عامر ہیں رضی اللہ عنہ. مناسبت سے ایک اور بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے, مسند احمد میں یہ حدیث ہے, امام احمد کی سند یہ ہے. انہوں نے کہا کہ حدثنی علی بن اسحاق قال حدثنا عبد اللہ بن مبارک قال حدثنا یزید بن حرملہ بن عبد الرحمن قال حدثنا یزید بن ابی حبیب قال حدثنا ابو الخیر قال سمعت عقبۃ بن عامر انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل امرء في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس او يحكم بين الناس. عقبہ ابن عامر کہتے ہیں ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. اس حدیث کے راوی ہیں عقبہ ابن عامر, ان سے سنا ابو خیر نے, ان سے سنا یزید ابن ابو حبیب نے, ان سے حرملہ نے, ان سے عبداللہ ابن مبارک نے. جو بعد میں کہنے جا رہا ہوں یہ کہ یزید ابن ابی حبیب کہتے ہیں کہ ہمارے استاد ابو الخیر جنہوں نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی, حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بھی بہت ہی عباد صحابہ میں سے ہیں, بہت عبادت گزار تھے, بہت روزہ رکھتے تھے, بہت صدقہ کرتے تھے, حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن بہت سخت گرمی تھی, سفر تھا اور گرمی تھی, اور ہم نے صرف دو آدمی کا روزہ تھا, ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک عقبہ بن عامر کا. عقبہ بن عامر سے روایت کر رہے ہیں ابو الخیر, ان سے کہتے ہیں یزید بن ابی حبیب. یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ ابو الخیر ما کان یخطئه یوم الا وتصدق بھی. ابو الخیر کا ایک دن نہیں گزرتا تھا جس دن وہ کچھ نہ کچھ صدقہ نہ کریں. جب وہ خود اس حدیث کے راوی ہیں, عقبہ بن عامر سے حدیث کی روایت کرتے ہیں, تو انہوں نے خود بھی اس پر اس طرح عمل کیا کہ کوئی دن نہیں گزرتا تھا جس دن صدقہ نہ کریں. یہ بات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ سلف میں, صحابہ میں, تابعین میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو 100,000 حدیث یاد تھی, فلاں کو 200,000 حدیث یاد تھی, تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے, یہ اس طرح تو ہوتا ہی نہیں. وہ ہمیں, وہ لوگوں کو اپنے آپ پر قیاس کرتے ہیں. اللہ کے بندو, یاد کرنے کا بہترین طریقہ عمل ہوتا ہے. یاد کرنے کا بہترین طریقہ عمل ہوتا ہے. ہم اسے جو نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ویسا ہی بنائے, دائمی نماز پڑھنے کی توفیق دے. اب نماز کی کتنی احادیث ہیں, وہ تو ہمیں آ گئی نا, کہ شروع اللہ اکبر سے ہے, رکوع میں سبحان ربی اللہ, یہ احادیث ہی تو ہیں. سورہ فاتحہ ہے, قرات ہے, سمع اللہ لمن حمدہ رکوع سے اٹھتے ہوئے کہنا ہے, ربنا لک الحمد کہنا ہے, یہ ایک ایک حدیث ہی تو ہے. یعنی ایک نمازی جو نماز پڑھتا ہے کتنی احادیث کا تو وہ حافظ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ الکتاب بقوہ, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو, کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. اس کا معنی یہ ہے کہ بالعمل, کہ جب عمل کرو گے تو یاد ہوگا. یہاں قوت سے مراد یہ نہیں کہ ذرا مضبوطی سے تھامو کہیں گر نہ جائے. مضبوطی سے مراد یہ ہے کہ کتاب کو عمل کے ساتھ پکڑو, اس طرح یہ محفوظ رہتی ہے. امت محمدیہ علی سیدہ من امتی منصورین علی الحق ظاہرین, میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر ظاہر اور قائم رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم, اللہ کا فیصلہ آ جائے. تو انہوں نے عمل کے ساتھ یاد کیا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ما قرأت من حدیث الا وعملت به, میں نے کبھی کوئی حدیث نہیں پڑھی, کبھی کوئی حدیث نہیں پڑھی جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو. حتی قرأت, یہاں تک کہ میں نے یہ حدیث پڑھی, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے. وہ فاسد خون جو نکلوانے کا طریقہ علاج تھا, اب بھی ہے لیکن اب وہ کرنے والے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے, وآت الحجام دینارا, اور جس نے یہ خدمت انجام دی اس کو ایک دینار عطیہ دیا, کہا کہ میں نے بھی پچنے لگوائے اور جس نے میرے پچ لگایا میں نے اسے ایک دینار میں نے بھی تحفہ دیا. یعنی اس طرح انہوں نے اسلاف نے عمل کے ساتھ جب حدیث یاد کی تو پھر یاد ہوتی, جب جس پر عمل ہوگا. دیکھیے جن مسائل پر ہم نے جھگڑے کھڑے کیے ہوئے ہیں ان مسائل کی احادیث عوام کو بھی اکبر ہیں, اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں ان کی کچھ اہمیت ہے. اگر تمام احادیث کی, تمام سنن کی ہم اسی طرح ان کو اہمیت دیں, ان پر عمل کریں, تو خود بخود یاد بھی ہوتی جائیں گی. تو وہ لوگ اس طرح عمل کرتے تھے. ہاں, تو جو بات ہم کہنے جا رہے تھے کہ ضلع دانیت علیہ ظلالها وظللت قطوفها تذلیلا, یہ سایہ عمل کا سایہ ہے, یہ صدقے کا سایہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے مراقبے کا سایہ ہے, اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا سایہ ہے. تو یہ سایہ عمل سے نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح نصیب فرمائے اور قیامت کے دن ان کا سایہ بھی عطا کرے. ودانیتن علیہم ظلالها وظللت قطوفها تذلیلا فيطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. فرما كن باغات کے سائے, ان بلند و بالا درختوں کے سائے ان کے بہت قریب ہوں گے, اور ان کے گچھے گویا کہ ان کے حکم کے تابع کر دیے گئے ہیں. اور انہیں وہاں پر ایسے جام پیش کیے جائیں گے جو دیکھنے میں شیشے کے ہیں لیکن وہ شیشہ چاندی کا ہے, اور اس میں مشروب بھی ایک پیمانے سے گویا کہ ناپ کر ڈالا گیا ہو, یعنی قرینے اور سلیقے کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. جنت میں اہل انعام کو اہل جنت کو جو انعامات اللہ کی طرف سے عطا ہوں گے ان میں سائے کا اور پھر مشروب کا بہت ذکر کیا جاتا ہے, اور ہم یہ ابھی سن چکے کہ انسان کا عمل ہے جو اس کو وہاں پر سایہ مہیا کرے گا. اس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکلوہا دائم وظلہا, اس کے پھل بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہے. نہ تو وہاں کوئی ایسا موسم ہے کہ جس میں پھل نہ لگتے ہوں, اور نہ ہی وہاں خزاں ہے کہ جب پتے جھڑ جائیں اور سایہ نہ پید ہو جائے. اکلوہا دائم وظلہا, تو یہ اہل ایمان کے ان اعمال کا بدلہ ہے جو کسی موسم سے تعلق نہیں رکھتے کہ اب وہ خوش اخلاقی کا ہفتہ منا رہے ہوں, اب والدین کے حقوق کا دن آ گیا ہے, تو ان کی زندگی وہ دنوں اور ہفتوں پر یا گھنٹوں پر مشتمل نہیں ہوتی کہ آج یہ ہفتہ ہے آج وہ ہفتہ ہے. جس طرح ان کے اعمال میں ایک یکسانیت ہے ایک تسلسل ہے, اسی طرح جنت کی نعمتوں میں دوام ہے. بلکہ اہل ایمان کا ایمان ہر لمحہ بڑھتا ہے, اہل ایمان کا ایمان ہر لمحہ بڑھتا ہے. اسی لیے ہمیں تو شاید اس کا اندازہ نہ ہو, لیکن اگر ہمارا ایمان بڑھتا نہیں ہے, پہلے سے وہ افزوں نہیں ہوتا, تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. جب انسان کا کاروبار ایک ہی مقام پر آ کر رک جائے تو ہم اسے خسارہ شمار کرتے ہیں کہ سارا دن محنت بھی ہوتی ہے اور اس میں اضافہ نہیں ہو رہا. تو ایمان جو ہماری سب سے بڑی دولت ہے, اس کے بارے میں بھی ہمیں ہر وقت جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس میں اضافہ ہوا یا نہیں. آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا مرحلہ نہیں آتا جہاں کاروبار یا دولت ایک نقطے پر آ کر رک جائے, اس میں جماؤ نہیں ہوتا, انجماد نہیں ہوتا, یا اس میں اضافہ ہوتا ہے یا اس میں کمی ہوتی ہے. اگر اضافہ نہیں ہو رہا تو پھر کمی ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان کی علامت یہ بتائی, فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا, کہ مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل کانپتے ہیں, لرزتے ہیں, ان پہ محبت طاری ہوتی ہے, ان پہ ہیبت طاری ہوتی ہے اللہ کے نام کی, اللہ کی ذات کی محبت ان میں جوش مارتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اگر ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا تو جب صرف تلاوت قرآن سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, تو قرآن سننے کی سب سے بہتر صورت تو نماز ہے. کوئی نماز نہیں جس میں قرآت نہ ہو. سورہ فاتحہ تو کم از کم پڑھتے ہیں, اس کے بعد کوئی چھوٹی سی سورت بھی پڑھتے ہیں. ہر آدمی کے لیے قیام میں قرآن پڑھنا لازمی کیا گیا ہے. قرآن نماز کو قرآن قرار دیا گیا ہے, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, وہاں قرآن سے مراد نماز ہے. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ, فجر کی نماز مراد ہے. تو نماز کو قرآن کہا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان وہ پہلے والا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے نماز پڑھی ہو تو ہمارا ایمان وہ پہلے والا نہ ہو بلکہ اس میں اضافہ ہو چکا ہو. اسی طرح رمضان بھی ہمارے ایمان میں اضافے کا موجب بنے. تو جس طرح صاحب ایمان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے, اسی طرح اہل جنت کی نعمتوں میں سے انہیں جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ لذت اس میں یکسانیت نہیں ہوگی. متشابہ, ان کے پاس جب جب رزق لایا جائے گا وہ کہیں گے کہ اس طرح اسے ملتا جلتا ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا. لیکن جب جب وہ اسے کھائیں گے جب مشروب پیئیں گے تو لذت پہلے کسی نہیں بلکہ پہلے سے بدلی ہوئی اور اس میں اضافہ ہو چکا ہوگا. جس طرح دوسری طرف والعیاذ باللہ جس طرح اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا, وہ لوگ جو ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے, ثم ازدادوا کفرا, پھر کفر میں اور زیادہ ہو گئے. جس طرح صاحب ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اسی طرح اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, جہنم میں انہیں کہہ دیا جائے گا اب جتنا چاہے چیخو اب صرف تمہاری سزا میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا, اس میں کمی ممکن نہیں ہے. وہ چونکہ انسان کے عمل ہیں, وہاں ایک طرف نیکی کا بدلہ ہے ایک طرف دوسری طرف برائیوں کا بدلہ ہے, اور جہاں انسان کو بچایا گیا ہے ان سے وہ اسی کا بدلہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا میں برائیوں سے بچائے. جہنم کے عذاب سے بچانا وہ انعام ہے اس بات کا کہ وہ دنیا میں انسان گناہوں سے دور رہے. جس قدر وہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے دور رہے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی سزاؤں سے دور رکھیں گے. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون, فرمایا جن کے لیے ہماری طرف سے اچھا وعدہ پہلے سے ہو چکا وہ اس سے دور ہٹا دیے جائیں گے. ہم بھی یہی کہتے ہیں اللهم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب, اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کیا ہوا. لیکن یہ تبھی ہوگا کہ ہم اپنے اور ان کے درمیان فاصلہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دعا قرآن میں نقل کی ہے, فرمایا والذین یحملون عرش ومن حوله, فرمایا وہ لوگ وہ جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو وہاں اس کے گرد رہتے ہیں, فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اے اللہ اللہ مغفر للذین تاب, اے اللہ ان کو معاف کر جو تیری طرف توبہ کرتے ہیں. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, اور تیرے اتارے ہوئے راستے کی اتباع کرتے ہیں. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لے. اور ساتھ ہی کہتے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ, اور ان کو ان کے گناہوں سے بچا کر رکھ. وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ, جس کو تو اس دن اس کے گناہوں سے ہٹا کر بچا کر رکھے گا اس پر تیری رحمت ہوئی. گویا جہنم کی جتنی سزائیں ہیں وہ در حقیقت ہمارے اعمال ہیں, ہمارے گناہ ہیں جو حقیقی شکل میں وہاں نظر آ رہے ہیں. تو اگر وہاں ان سے بچنا چاہتے ہیں ان سے دور ہونا چاہتے ہیں تو ان سے دور رہنے کا اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ ڈالنے کا, وہاں تو پھر ہر انسان کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ بندھا ہوا ہے. کل عمر ان بما کسب رہین, ہر شخص اپنے اعمال میں کے بدلے میں گویا کے رہن میں رکھا ہوا ہے, اس سے فرار اختیار نہیں کر سکے گا. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر مخبرا, اس دن ہر شخص ہر جان اپنا عمل جو اس نے آگے بھیجا اس کو اپنے سامنے دیکھ لے گا, جس نے نیکیاں بھیجی ہیں وہ نیکیاں دیکھ لے گا,
تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء, اور جو اس نے برے عمل کیے ہیں اس کے بارے میں اس کی خواہش ہوگی. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, کاش اس کے اور اس کے ان عملوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہو. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا, فما ویحذرکم اللہ نفسا, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد, یہ اس کی شفقت ہے اپنے بندوں پر کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے تمہیں بتا رہا ہے کہ ایسے اعمال کرو جن کا بدلہ تم پانا چاہو, ایسے عمل نہ کرو جنہیں تم دیکھنا نہ چاہو. ودانیتا علیہم ظلالہ, تو یہ سایہ کیا ہے؟ وہی حاکم جو اپنی رعایا کے لیے شفقت کا سایہ بن کر رہتا ہے, اسی کے لیے عرش کا سایہ, اسی کے لیے عرش کا سایہ ہوگا جو ان کو مشکلوں سے بچا کر رکھتا ہے. اور اگر کوئی خود مصیبت کا باعث بن جائے اور خود ان پر مصیبت بن کر نازل ہو جائے اور کفار کے حملے اپنے سینے پر روکنے کی بجائے کفار کے حملوں کا ذریعہ بن جائے, ان کا آلہ کار بن جائے, ان کا خنجر بن جائے, ان کی سنگین بن جائے جس سے ان کے سینے چھلنی ہوتے ہوں, تو وہ حاکم تو وہ سایہ نہیں پا سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ, میری امت پر جس کو تو حاکم بنائے اور وہ ان سے نرمی کرے تو اس سے نرمی فرما. اللہم من ولیتا ہو, اے اللہ جس کو تو اس امت کا والی بنائے, فشق علیہم فشقک علی, اگر کوئی ان پر سختی کرتا ہے تو بھی اس پر سختی کر. اگر وہ سایہ چاہیے تو پھر انسان کو سایہ بن کر رہنا ہوگا. اگر کوئی یتیم کے سر پر سایہ بنتا ہے تو اسے قیامت کے دن وہ سایہ نصیب ہوگا, اگر کوئی رعایا پر سایہ بنتا ہے تو وہ حاکم سایہ پائے گا, اگر کوئی یتیم کے سر پر شفقت کا سایہ بنتا ہے تو اسے سایہ نصیب ہوگا, اگر کوئی کسی مسکین کسی غریب کسی مجبور کا پردہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سایہ مہیا کریں گے. انما ہی اعمالکم ارسیہا لکم ثم اوفیکم ایہا, اور اسی طرح وہ جو صدقہ ہے وہ سایہ بنے گا, لیکن کیسے؟ اسی طرح جیسے سورہ دہر میں ہم پڑھ چکے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اگر سایہ اسی وقت رہے گا جب تک اس میں سوراخ نہ ہو, سایہ اسی وقت رہے گا جب تک اس میں سوراخ نہ ہو. جیسے فرمایا الصوم جنہ, روزہ ڈھال ہے. اسی لیے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کہا کرتے تھے کہ روزہ ڈھال ہے مالم یخرقھا, روزہ ڈھال تو اتنی دیر رہے گا جب تک اس میں تم خود سوراخ نہیں کر لیتے. اگر سوراخ ہی کر لو, کوئی جھوٹ سے سوراخ, کوئی غیبت سے سوراخ, کسی گناہ سے سوراخ, کسی نافرمانی سے سوراخ, پھر تو وہ ڈھال نہیں رہے گا. اس لیے یہ اعمال ہی ہیں جو انسان کے لیے سایہ بنتے ہیں, تو وہ سایہ اسی وقت ہوگا جب اس میں انسان خود سوراخ نہیں کر لیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, ایمان والو اپنے صدقات کو کل عدم نہ کر لو, ان کو بے فائدہ نہ بنا لو, بے ثمر نہ کر لو. بالمن والاذا, کبھی احسان جتلا کر اور کبھی کسی کو تکلیف دے کر احسان جتلا دیا تو وہ سب کا سب سایہ ختم ہو کر رہ جائے گا. تو فرمایا کہ الذی ینفق مالہ ریاء الناس, وہ جب لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اس کا آخرت پر ایمان ہے ہی نہیں, تو جو شخص اس طرح خرچ کرے گا اس کا تو صدقہ اس کے لیے سایہ کا موجب نہیں بن پائے گا. ہاں تو اور فرمایا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا, اور اس کے گچھے ان کے تابع فرمان کر دیے گئے ہیں, ان کے ارادے پر چلتے ہیں, جو ہی ان کی خواہش ہوتی ہے ان کے سامنے آتے ہیں. یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ اسی چیز کا جب ہم جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے, قطوفها دانیا, کہ اس کے گچھے بہت قریب ہیں. کلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه, جب دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کا احترام کرتا ہے, جہاں سے اسے حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے ہاتھ روک کر رکھنا ہے, جب وہ اپنے خواہشات پر دنیا میں اس طرح قابو پا کر رکھے گا تو اسی کا بدلہ ہے کہ قیامت میں اسے ارشاد ہوگا کہ کلوا واشربوا هنيئا, اب جو بھی تم کھاؤ تمہاری مرضی, بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کہ گزرے ہوئے دنوں میں تم نے اللہ کے احکام کی فرما برداری کی, آج تمہاری ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. نسأل اللہ لنا ولکم.
ودانیۃ علیہم ظلالہا وذللت قطوفہا تذلیلا, ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا. فرمایا اس کے سائے باغات کے ان درختوں کے ان پر چھائے ہوں گے اور ان کے گچھے پھلوں کے ان کے حکم کے ان کے مرضی کے تابع کر دیے گئے ہوں گے اور ان پر ایسے برتنوں میں مشروب پیش کیا جا رہا ہوگا جو چاندی کے ہیں اور جام شیشے کے ہیں اور وہ شیشہ بھی چاندی کا ہے لیکن اپنی صفائی کی وجہ سے وہ شیشہ محسوس ہوتا ہے اور اس میں بہت سلیقے اور قرینے سے خاص مقدار میں مشروب ڈالا ہوگا. جنت کی ایک نعمت یہ انسان کے اعمال کا انعام ہے اور اللہ تعالی کی جانب سے مزید قدردانی کے طور پر اس پر بہت اضافہ اور زیادہ عطا کیا جائے گا. جیسا کہ اسی سورت کے پہلے رکوع کے آخر میں انہیں بتایا جائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہ سب کچھ تمہارا انعام ہے, تمہاری کوشش ہی قابل قدر تھی. تو جنت میں ایک ایک بات اگر ہم ذکر کرتے جائیں اور پھر دیکھیں کہ ہمیں اس کے مقابل اللہ تعالیٰ کے حضور کیا پیش کرنا ہے اور اپنی سیرت اور اپنے کردار کو کس سانچے میں ڈھالنا ہے کہ خود کو ہم جنت کی نعمتوں کا اہل قرار دے پائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس انعام کے مستحق ٹھہریں. اعمال کے بارے میں تو ہم سن چکے کہ یہی اعمال ہیں جو قیامت کے دن سائے میں ڈھلیں گے. اور یہ جو پھلوں کے بارے میں فرمایا کہ ذللت قطوفها تذلیلا, کہ وہ پھلوں کے گچھے ان کی مرضی کے تابع کر دیے گئے, جہاں وہ چاہیں لکم فیہا ما تشتہیہ الانفس, جی میں خواہش ہو تو تمہارے سامنے چیز پڑی. یہ بات اس اطاعت اور فرما برداری کے جواب میں ہے کہ دنیا میں یہ نہیں کہ جس بات کو جی چاہا فوراً کر ڈالی, بلکہ اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرتے تھے. ایمان کا تقاضا یہ ہے, جیسا کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به, یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس بھی اس کی خواہش بھی میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. جب وہ اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ڈھال دے تو پھر اسی کا انعام ہے کہ جنت میں ان کی ہر خواہش اس طرح پوری ہو. اور یاد رکھیے اسلام تو ہمیں ہماری تربیت ایسی کرنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی جائز خواہشات کے سامنے بھی بے قابو نہ ہوں. روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک مہینہ بھر ہم حلال چیزوں سے بھی ایک خاص وقت تک ہاتھ اٹھائے رکھیں گے تو پھر حرام چیزوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا, جیسا کہ کہا جاتا ہے. ہاں مرفوع حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین, حرام واضح ہے حلال بھی واضح ہے, وبینہما امور مشتبہات, ان دونوں کے درمیان حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں شبہ ہے. فمن اتقى الشبہات, جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ, وہ اپنی دین کو بھی محفوظ کر لے گا اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لے گا. شبہ کی جگہوں سے شبہ کی چیزوں سے بچے گا تو عزت محفوظ رہے گی, ایسی چیزوں میں کے قریب پھٹکنے سے انسان کا دین بھی خطرے میں پڑتا ہے اور انسان کی عزت بھی خطرے میں پڑتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر واضح فرمایا, فرمایا ہر بادشاہ ہر حکومت ایک علاقہ بناتی ہے جسے جس پر لکھا ہوتا ہے یہ ممنوع علاقہ ہے, وہ حکومت کا خاص علاقہ ہے, وہاں کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا. فرمایا اگر کوئی چرواہا اس چراگاہ کے جو بادشاہ نے اپنے لیے خاص جو ممنوع علاقہ ہے دوسروں کے لیے اس کے گرد اپنا ریوڑ لے جائے تو یعنی قریب ہے کہ وہ یعنی اس ممنوع علاقے میں داخل ہو جائے گا. وہاں سے داخلے سے بچنے کے لیے یہی یعنی چارہ ہے کہ اس سے دور دور رہے. فرمانے تقی شبہاتی, تو جو شبہ کی چیزوں سے بچا رہے گا, اور جب ہم شبہ کی چیزیں تو درکنار, جب حلال چیزوں سے بھی ایک وقت تک اپنے آپ کو روک رکھنے کی تربیت لے لیں تو پھر حرام چیزوں سے بچنا کون سا مشکل ہوگا. یاد رکھیے جو کردار ہے جسے مضبوطی کردار کہتے ہیں وہ قوت ارادی سے بن پاتی ہے, اور قوت ارادی ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی چیز انسان کی کمزوری نہ بنے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہما, وہ جابر بن عبداللہ مشہور صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابہ میں سے, انہیں دیکھا کہ گوشت لیے جا رہے ہیں. فرمایا اتنا گوشت لے کر جا رہے, کہنے لگے کہ بہت دیر ہو گئی تھی, آج ہمیں یعنی جیسے گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے نا, عربی میں کرم کہتے ہیں, مولانا بشیر صاحب موجود ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ جیسے گوشت کھانے کی جو خواہش ہوتی ہے نا وہ ہو گئی تھی, تو ہم اس لیے گھر والوں کے لیے لے کر جا رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھ لو دیکھ لو کہ فَإِنَّ لِلَّحْمِ ضَرَابَةً كَضَرَابَةِ الْخَمْرِ, کیا کہ اس کا بھی نشہ ہوتا ہے جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے, کہیں اس چیز کو اپنے لیے اس طرح کمزوری نہ بنا لو جیسے بعض انسان کہتے ہیں کہ اب ہمارے چائے کا وقت ہے, اب اس کے بغیر چارہ نہیں, اب یہ چیز ہے, اب اس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے. تو انسان کو کسی بھی چیز کو حتیٰ کہ کسی حلال ترین چیز کو بھی اپنی اس طرح کمزوری نہیں بنانی چاہیے کہ اس کے بغیر وہ کسی کام کا نہ رہے. یہی کمزوریاں ہوتی ہیں جس سے شیطان انسان کے یعنی کردار میں داخل ہوتا ہے, اس سے ناجائز کام کراتا ہے, وہ اس کی ہر خواہش پر دم نکلنے لگتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ جب تک یہ کام نہ ہوا میں یعنی رکنے کا نہیں. تو ایک تو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا, اور دوسرا مومن کی زندگی میں ایک قرینہ ہوتا ہے. قرآن میں یہ جنت کی زندگی ہے, اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے, جہاں ہر چیز وافر ہے, ہر چیز وافر ہے, پھل یہ نہیں کہ کبھی ان کا موسم ختم ہو رہا ہو, لا مقطوعہ ولا ممنوعہ, نہ ان کا موسم ختم ہوتا ہے اور نہ وہ کسی کو کھانے ہی منع ہے, وافر ہے. اور چشمے کے بارے میں بھی ابھی آپ اسی صورت میں سن چکے, یفجرونہا تفجیرا, چشمہ ایسے کہ جہاں چاہیں لے جائیں, جہاں سے وہ چاہیں وہیں سے چشمہ ابل پڑے پھوٹ پڑے. لیکن اس کے باوجود جب مجلس میں جام پینے کی باری آتی ہے تو وہاں ہے قدروہا تقدیرا, انہیں ایک خاص مقدار میں بھرتے ہیں, انہیں خاص مقدار میں بھرتے ہیں. یہ نہیں کہ جیسے ہمارے بعض لوگ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس بہت ہے ڈھیروں رزق ضائع کرتے رہتے ہیں, یعنی صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت ہے, کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سیر چشم کون ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سیر چشم کون ہوگا کہ پوری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی لیکن آپ نے عبد رسول بننے پر اکتفا کیا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیشکش ہوئی کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عبد نبی, کہا کہ میں عبد اللہ کا بندہ غلام اور مقام نبوت. تو اس طرح کا استغنا کہ بادشاہت دنیا کی خود ٹھکرائی, اور دوسری طرف جب رزق کا معاملہ آتا ہے تو کھانے یعنی سامنے پڑے برتن سے کھانے کا ایک ایک ذرہ چنتے, ایک ایک ذرہ چنتے, اور کہتے کیا خبر کہ کس دانے میں رزق کے کون سے ذرے میں برکت ہے.
تو سیر چشمی یہ نہیں کہ ہم اس کے لیے فضول خرچی کا مظاہرہ کرتے پھریں. جنت میں سب چیز وافر ہے, لیکن پھر بھی کہا قدروها تقدیرا, اسے ایک خاص مقدار میں جام میں ڈالے ہوئے. تو یہ دو چیزیں انسان کو سیکھنی چاہیے, ایک تو دنیا میں اپنی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس وافر ہے اسے استعمال کرنا ہمارا حق ہے. یاد رکھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت میں جو لوگ سونے چاندی کے برتن پیش کیے جا رہے ہیں, فرمایا جس لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ, یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے تمہارے لیے جنت میں ہے. جس نے دنیا میں انہیں استعمال کرنے کی کوشش کی وہ جنت میں نہیں پا سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے, والعیاذ باللہ, والدین کا نافرمان. ہاں, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ تین آدمی ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے, ایک والعیاذ باللہ الدیوس بے غیرت, اور دوسرا الرجلۃ من النساء, وہ عورت جو مردانہ لباس پہنتی, جو اپنے آپ کو یعنی مردانہ وضع قطع بناتی ہے, مردانہ لباس پہنتی ہے. ہاں, اس کا یہ معنی نہیں کہ مردوں کے لیے دوسرا وہ جائز ہے, اس کا اور زیادہ سخت حکم ہے. جبکہ عورتوں میں زینت اصل ہے, انہیں تو اجازت دی گئی ہے, انہیں زیور پہننے کی اجازت, انہیں زینت لباس. لم يذقها في الآخرة, جو دنیا میں پیتا ہے آخرت میں وہ چکھے گا بھی نہیں. اس لیے اگر ہم یہ نعمتیں چاہتے ہیں, اور یہ تو ہر آدمی چاہے گا, اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار, لیکن اس جنت کی ان نعمتوں کے حصول کے لیے اپنے آپ کو اہل بنانے کے لیے ایک تو اپنے کردار کی تعمیر کرنی چاہیے, اپنی خواہشات کو کنٹرول میں لانا چاہیے, اور دوسرے فضول خرچی اور اسراف سے پرہیز کرنا چاہیے. ہر خواہش, ہر وہ چیز جو ہماری استطاعت میں ہو کہ سونے چاندی کے برتن ہم خرید سکتے ہیں اس لیے ہمارا حق ہے, یہ نہیں, وہ انہی کے لیے ہیں جو دنیا میں استطاعت رکھنے کے باوجود اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے دنیا میں استعمال نہیں کرتے. نسأل اللہ التوفیق.